السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
افغانستان میں امریکہ کی فضائی کارروائی میں القاعدہ کا ایک اہم کمانڈر ہلاک، امریکی وزارت دفاع کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
یعقوب میمن کی پھانسی کے سلسلے میں اسد الدین اویسی کی تقریر پر تنازعہ. بی جے پی ایم پی نے ان کو پاکستان چلے جانے کا مشورہ دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کا ایک نیا دور آئندہ ہفتے چین میں ہوگا. اور چینی حراست میں ایک اور تبتی شخص ہلاک ہو گیا ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما جمعے کے روز نیروبی کینیا پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ عالمی تجارتی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے. اور ادویات کے یورپی ادارے نے ملیریا کے ایک نئی ویکسین کی منظوری دی ہے، جو مچھر کے کاٹے سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا خاتمہ کرے گی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکی ڈرون حملے میں افغانستان میں القاعدہ کا ایک سینئر لیڈر ہلاک ہو گیا ہے. پینٹاگون نے اپنے ایک بیان میں افغان صوبے پاکتیا میں ابو خلیل السجنانی کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
امریکی وزارت دفاع کے مطابق افغانستان میں ایک فضائی کارروائی میں القاعدہ کا ایک سینئر کمانڈر ہلاک ہو گیا. پینٹاگون کی طرف سے جمعے کو ایک بیان میں ہلاک ہونے والے القاعدہ کے کمانڈر کا نام خلیل السوڈانی بتایا گیا ہے. بیان میں کہا گیا کہ القاعدہ کا یہ کمانڈر افغانستان کے صوبہ پکتیکا کے ضلع برمل میں 11 جولائی کو ایک فضائی کارروائی میں ہلاک ہوا. بتایا گیا کہ خلیل السوڈانی القاعدہ کی شورا کا سینئر رکن اور اس تنظیم کے خودکش حملوں کی منصوبہ بندی کے شعبے کا سربراہ تھا. بیان میں کہا گیا کہ 2 دیگر دہشت گرد بھی فضائی کارروائی میں ہلاک ہوئے، تاہم ان کے نام نہیں بتائے گئے. خلیل السوڈانی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ امریکی، افغان اور پاکستانی فورسز پر حملوں میں بھی ملوث تھا. بیان میں کہا گیا کہ اس شدت پسند کمانڈر کی ہلاکت سے القاعدہ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ڈھانچہ مزید کمزور ہوگا. افغانستان سے گزشتہ سال کے اواخر تک بیشتر لڑاکا فوجیں واپس چلی گئی تھیں، اور اب ایک معاہدے کے تحت بین الاقوامی افواج کے لگ بھگ 12,000 اہلکار وہاں تعینات ہیں، جن میں اکثریت امریکی فوجیوں کی ہے. اگرچہ افغانستان میں موجود بیشتر غیر ملکی فوجی مقامی فورسز کی تربیت میں مصروف ہیں، البتہ محدود پیمانے پر دہشت گردوں سے نمٹنے کی کاروائیاں کی جاتی ہیں. حالیہ ہفتوں میں بھی یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ امریکی فضائی کاروائیوں میں افغانستان میں داعش کے بعض کمانڈر بھی مارے جا چکے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کا ایک نیا دور آئندہ ہفتے چین میں ہوگا. ہمسایہ ملک پاکستان سے، جس نے اس ماہ کے شروع میں مذاکرات کے ابتدائی دور کی میزبانی اور معاونت کی تھی. ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
جمعرات کی روز واشنگٹن میں ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور طارق فاطمی نے ایک مرتبہ پھر زور دے کر کہا کہ پاکستان طالبان پر کنٹرول نہیں رکھتا. تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان باغی گروپ پر اپنا محدود اثر و رسوخ استعمال کرتا رہے گا، تاکہ پاکستان میں اس ماہ کے شروع میں ہونے والے ابتدائی مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے.
It is a small step, but we wish to transform it into a process.
اگرچہ یہ ایک چھوٹا اقدام ہے، تاہم ہماری خواہش ہے کہ یہ محض واقعہ بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اسے ایک عمل میں تبدیل کر دیا جائے. فاطمی نے امید ظاہر کی کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مزید گہرے رابطے افغانستان میں تنازعات ختم کرنے کا باعث بنیں گے. گزشتہ ہفتے عید کے موقع پر اپنے پیغام میں طالبان کے مفرور سربراہ ملا عمر نے بھی امن کی بات چیت کو مذہبی طور پر جائز قرار دیتے ہوئے اس کی توثیق کی تھی، اور کہا تھا کہ اگر اس سے امریکی قیادت میں افغانستان پر غیر ملکی تسلط ختم ہوتا ہے اور ملک میں اسلامی نظام آتا ہے، تو وہ امن مذاکرات کی مخالفت نہیں کریں گے. طالبان کے ساتھ مذاکرات کے پہلے دور کے فوراً بعد افغان صدر اشرف غنی نے باغی گروپ پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے مطالبات آئندہ بات چیت میں تحریری طور پر پیش کریں. پاکستانی وزیر مملکت فاطمی نے قومی سلامتی، پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات اور علاقائی امن کے لیے افغان صدر غنی کی کوششوں کو سراہا.
We see in him an excellent partner and together we can pursue the common objectives.
ہم انہیں ایک بہترین رفیق کے طور پر دیکھتے ہیں اور ساتھ مل کر ہم مشترکہ مقاصد کے حصول کی کوشش کر سکتے ہیں. ہماری سرحد مشترک ہے, ہمارے درمیان وسیع تجارت اور وسیع اقتصادی تعاون ہونا چاہیے. فاطمی نے کہا کہ پاکستان کے تقریباً 190,000 سیکیورٹی اہلکار افغان سرحد کے ساتھ انسداد دہشت گردی کی کاروائیوں میں مصروف ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان نے اقوام متحدہ سے داعش کے ابھرتے ہوئے خطرے کے مقابلے کے لیے جامع حکمت عملی اختیار کرنے کی اپیل کی ہے. سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب مدیحا لودھی نے کہا ہے کہ نفرت پر مبنی نظریے اور وحشتناک تشدد پر قابو پانے کے لیے مختلف شعبوں میں بیک وقت کام کرنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ شدت پسند تنظیم داعش کو شکست دینے کے لیے جامع حکمت عملی وضع کی جائے. اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے سلامتی کونسل میں ایک مباحثے کے دوران کہا کہ داعش نے عراق اور شام کے بڑے حصوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ مشرق وسطی, جنوبی افریقہ اور دوسرے خطوں کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے. انہوں نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ عالمی امن کے لیے خطرہ اور نفرت اور بدترین تشدد کے نظریے کا پرچار کرنے والی اس تنظیم کو شکست دینے کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت ہے. داعش نے گزشتہ سال عراق اور شام کے مختلف حصوں پر قبضہ کر کے وہاں خود ساختہ خلافت کا اعلان کر دیا تھا, جبکہ اس کے شدت پسند کمانڈروں نے اپنا دائرہ اثر مزید علاقوں تک بڑھانے کا اعلان بھی کر رکھا ہے. حالیہ مہینوں میں دنیا کے مختلف ملکوں میں تشدد پر مبنی متعدد واقعات کی ذمہ داری بھی اسی تنظیم نے قبول کی, جبکہ مختلف ممالک سے لوگوں کی اس تنظیم میں شمولیت کے لیے شام اور عراق کے سفر کی کوششوں کو بھی ایک خطرناک امر قرار دیا جا رہا ہے. امریکہ داعش کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے کر عراق اور شام میں اس کے خلاف اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر فضائی کاروائیاں کر رہا ہے. رواں ہفتے ہی امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے سربراہ نے داعش کو القاعدہ سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا زیادہ فعال انداز میں استعمال کر رہی ہے. پاکستان کا موقف ہے کہ وہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کی مذمت کرتا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتا آ رہا ہے. ایک روز قبل ہی پاکستانی وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی کے دورہ واشنگٹن کے دوران ان کی امریکی عہدیداروں سے ہونے والی ملاقاتوں میں بھی داعش کے خلاف دو طرفہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
چین پاکستان کو 8 آبدوزیں فروخت کرے گا. پاکستان کی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چینی کمپنی سی ایس او سی کے سربراہ اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے درمیان ملاقات میں اس معاہدے کو حتمی شکل دی گئی. اس ماہ کے شروع میں پاکستان نے چین سے سمندری نگرانی کے لیے 6 بحری جہازوں کی خریداری کا بھی ایک معاہدہ کیا تھا. تفصیلات اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ میں.
پاکستانی بحریہ کو مضبوط بنانے کے لیے چین سے عسکری ساز و سامان خریدنے سے متعلق تعاون کا ایک سمجھوتا طے پا گیا ہے. وزارت خزانہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں مالی ضابطہ کار بھی طے کر لیا گیا ہے, تاہم سمجھوتے کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں. مگر مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق چین نے پاکستان کو 8 آبدوزیں فروخت کرنے پر اتفاق کیا ہے. وزارت خزانہ کے بیان کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی چائنا شپ بلڈنگ اینڈ آف شور انٹرنیشنل کمپنی کے صدر شو زی چین اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد سے جمعرات کو ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں پاکستانی بحریہ کے اعلی عہدیداروں نے بھی شرکت کی. رواں ماہ ہی پاکستان نے چین کی ایک کمپنی سے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے لیے 6 گشتی جہازوں کی خریداری کے معاہدے پر اسلام آباد میں دستخط کیے. سرکاری بیان کے مطابق ان میں سے 4 کو چین میں تعمیر کیا جائے گا, جبکہ 2 ٹیکنالوجی کی منتقلی کے معاہدے کے تحت کراچی کے شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں تعمیر کیے جائیں گے. دونوں ممالک کے درمیان اس سال اربوں ڈالر مالیت کا پاکستان چین اقتصادی راہداری کا منصوبہ بھی طے پایا تھا. اقتصادی راہداری چین کے صوبے سنکیانگ کو پاکستان کے جنوب میں واقع بندرگاہ گوادر سے ملائے گی. مبصرین کا کہنا ہے کہ راہداری اور گوادر بندرگاہ کے ذریعے تجارتی سامان کی محفوظ ترسیل کو یقینی بنانے کے علاوہ بھارت کے ساتھ تنازعات اور سمندری حدود کی خلاف ورزیوں کے تناظر میں بحری فوج کے لیے ساز و سامان کی خریداری نہایت اہمیت رکھتی ہے. اس سے پاکستان کو اپنی سمندری حدود کے تحفظ, منشیات کی سمگلنگ اور غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے میں بھی مدد ملے گی. اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے کہا کہ خلیج فارس، بحیرہ عرب اور بحر ہند میں بدلتی ہوئی اسٹریٹیجک صورتحال کے پیش نظر پاکستان کو اپنی بحری فورس کو مضبوط بنانے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل ہم گشتی کشتیاں، جہاز اور بحری اسلحہ چین، مغربی یورپ اور امریکہ سے درآمد کرتے رہے ہیں۔
ایسا لگ رہا ہے کہ جو جو ہمارا ایک راستہ کھلا ہے چین کے ساتھ، وہ صرف ایک دائرے میں نہیں بلکہ کئی دائرے ہیں، جس میں کہ دفاعی امور اور پھر دفاعی امور کے اندر کئی ایسے ایریاز ہیں جس میں کہ پاکستان اور چین کا آپس میں تعاون ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ نئے ساز و سامان کی خریداری سے پاکستان کی بحری فوج کی استعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ترکی نے کہا ہے کہ اس نے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں، جس سے اس شدت پسند تنظیم کے خلاف جنگ میں ترکی کا کردار مزید وسیع ہو گیا ہے۔ ترک وزیر اعظم احمد داوتوغلو کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق، ترک فضائیہ کے 3 F-16 طیاروں نے جمعے کی صبح سرحد کے قریب شام کے صوبے کیلیس میں اہداف پر بمباری کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ لڑاکا طیاروں نے داعش کے 3 اہداف پر بم گرائے، جن میں شدت پسندوں کے 2 مرکزی دفاتر بھی شامل ہیں۔ ان کاروائیوں کا فیصلہ جمعرات کو وزیر اعظم اوغلو کی سیر صدارت سیکیورٹی کے اعلی حکام کے ہونے والے اجلاس میں کیا گیا تھا۔ جمعے کو ہی ترک ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ پولیس نے داعش اور کرد جنگجوؤں کے خلاف بڑے پیمانے پر چھاپہ مار کاروائیاں کی ہیں۔ استنبول میں تقریباً 5,000 سیکیورٹی اہلکاروں نے کم از کم 100 مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔ ان اہلکاروں کو ہیلی کاپٹروں کی مدد بھی حاصل تھی۔ تاحال ان میں ہونے والی گرفتاریوں کے بارے میں تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ رواں ماہ چین کی ایک جیل میں نامور تبتی سیاح قیدی تنزین ڈیلک رینوچی کی موت کے صرف 5 روز بعد تبت سے تعلق رکھنے والا ایک اور شخص 2 سالہ قید کاٹتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ لوسانگ یشی ماحولیات کے تحفظ کا ایک سرگرم کارکن تھا، جو 17 جولائی کو ہسپتال میں موت کا شکار ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ اسے زوگانگ نامی قصبے میں دوران حراست تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس سے اس کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ یہ تفصیل پیشی کی بیٹنی سونم وانگ چیک نے وائس آف امریکہ کو بتائی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے جمعرات کے روز سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کی ایک تفصیلی سماعت کے دوران ایران کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو کچلنے سے متعلق بین الاقوامی معاہدے کا بھرپور دفاع کیا۔ مسٹر کیری پر ریپبلکن سینیٹرز نے سخت تنقید کی، جن کا کہنا تھا کہ مسٹر کیری ایران کے جھانسے میں آ گئے ہیں۔ مسٹر کیری کے ساتھ معاہدے کے دفاع میں توانائی کے وزیر ارنیسٹ مونیز اور وزیر خزانہ جیکب لیو شامل تھے۔ کیپیٹل ہل سے وائس آف امریکہ کی سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
سماعت کے آغاز پر امریکی وزیر خارجہ جان کیری کو پیسیفک کوڈ پنک کے سرگرم کارکنوں کی جانب سے ایک گرم جوش رد عمل ملا، لیکن ایران کا معاہدہ جس پر مسٹر کیری نے بہت محنت کی تھی جلد ہی سخت تنقید کی زد میں آیا، جس کا آغاز سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے چیئرمین باب کارکر نے کیا۔
But what I think you've actually done in these negotiations is codify a perfectly aligned...
میرا خیال ہے کہ آپ ان مذاکرات میں در حقیقت ایران کے لیے صرف اس معاہدے کی پابندی کے ذریعے جوہری ہتھیاروں کے حصول کے ایک مکمل طور پر سیدھے راستے کا بندوبست کر دیا ہے۔ مسٹر کیری نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ باقی دنیا اسے پسند کرے یا نہ کرے، ایران پہلے ہی ایک جدید جوہری ہتھیار تیار کر چکا ہے۔
They have developed the ability to produce the fissile material for bomb and we can't bomb
انہوں نے ایک بم کے لیے ایک شک پذیر مواد تیار کر لیا ہے، اور ہم ان کے اس علم کو بم دھماکے سے ختم نہیں کر سکتے۔ مسٹر کیری نے کہا کہ صرف واحد قابل عمل راستہ یہ ہے کہ ایران کو متعدد بین الاقوامی معائنوں کا پابند بنایا جائے، جیسا کہ اس معاہدے میں طے کیا گیا ہے۔ کچھ ڈیموکریٹ ارکان، مثلاً رینکنگ کمیٹی کے رکن بین کارڈن نے مسٹر کیری کی جانب سے ایران کے معاملے پر بڑی عالمی طاقتوں کو اکٹھا کرنے اور انہیں متواتر اکٹھا رکھنے پر ان کو سراہا، اور حتمی معاہدوں پر نظر ڈالیں تو ہمارے مذاکرات بہت کامیاب رہے۔ لیکن بہت سے ریپبلکنز نے معاہدے پر سخت تنقید کی، جن میں سینیٹر اور صدارتی امیدوار مارکو روبیو شامل تھے۔
The Iranian regime and the world should know that the majority of members of this Congress do not support this deal
ایرانی حکومت اور دنیا کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کانگریس کے ارکان کی اکثریت اس معاہدے کی حمایت نہیں کرتی، اور یہ معاہدہ اسی روز ختم ہو سکتا ہے جب صدر اوباما اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ ہجوم ایک احتجاجی نعرہ لگاتا ہے، صدر محترم ہم امن چاہتے ہیں، اور ہجوم کا ایک حصہ جواب میں یہ نعرہ لگانا شروع کر دیتا ہے، ایک اور ریپبلکن سینیٹر اور صدارتی امیدوار ٹیڈ کروز نے جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک پارک میں معاہدے کے خلاف ایک ریلی منعقد کی، یہ کہتے ہوئے کہ براک اوباما نے ایران کے سامنے شرائط پر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ کوٹ پنک کے مظاہرین نے مسٹر کروز کی تقریر میں مداخلت کی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے اس چھوٹی ریلی کو ایک جنگ نواز مظاہرہ قرار دے کر اسے مسترد کر دیا۔ کانگریس کے پاس ایران کے معاہدے پر نظر ثانی کے لیے 60 دن ہیں، اور وہ ستمبر میں اسے منظور کرنے یا مسترد کرنے پر ووٹنگ کر سکتی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما جمعے کے روز نیروبی کینیا پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ عالمی تجارتی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مسٹر اوباما کے والد کینیا میں پیدا ہوئے تھے، اور صدر کی حیثیت سے اوباما کا یہ یہاں کا پہلا دورہ ہے۔ مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
Well, for us, it's a defining moment. It truly is a defining moment. It's the first time that an American sitting head of state.
ہمارے لیے یہ ایک انتہائی اہم موقع ہے، صحیح معنوں میں ایک اہم ترین موقع۔ یہ پہلی بار ہے کہ عہدے پر موجود ایک صدر ہمارے ملک کا دورہ کر رہے ہیں، ایسا آزادی کے 52 برسوں میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہمارے لیے در حقیقت ایک بہت بڑا اور بہت عظیم موقع ہے۔ یہ الفاظ تھے کینیا کی فورن سیکرٹری امینہ محمد کے۔ صدر اوباما کے دورے پر پورے کینیا میں جوش و جذبہ دکھائی دیتا ہے، خاص طور پر دارالحکومت نیروبی میں۔ ایک شہری لینا کے تاثرات۔ کینیا کے لوگ ظاہر ہے بہت خوش ہیں، براک اوباما ہمارا ایک اہم حصہ ہیں، اس لیے ہم خوش ہیں۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے کینیا کے صدر یوہورو کینیاٹا پر انسانیت کے خلاف جرائم کی بنا پر مسٹر اوباما کا دورہ کینیا ان کے دور صدارت کے آخر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ وہ الزامات گزشتہ برس ختم کر دیے گئے تھے۔ انسانی حقوق کے گروپس ابھی تک مسٹر اوباما پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنے دورے کو کینیا اور ایتھوپیا میں، جو ان کے افریقی دورے کا دوسرا اسٹاپ ہے، بنیادی انسانی حقوق کی اپیل کے لیے استعمال کریں۔ اٹلانٹک کاؤنسل کے افریقی سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جے پیٹر کہتے ہیں،
کینیا
مشرقی افریقی کمیونٹی کا ایک لیڈر ہے، جو افریقہ کا ایک انتہائی اہم بلاک ہے۔ یہ علاقائی استحکام اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے امریکہ کا ایک انتہائی اہم اتحادی ہے۔ اسے اپنی سرحد پر اور بدقسمتی سے الشباب اور دوسرے انتہا پسند گروپس کی جانب سے کینیا پر حملوں کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر جے پیٹر کے۔ صدر اوباما ہفتے کے روز پروگرام کے مطابق نیروبی میں گلوبل انٹرپرینورشپ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وہ ایتھیوپیا کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر بن جائیں گے۔ صدر اوباما نے افریقہ کے ساتھ امریکی رابطوں میں اضافے پر ایک بھرپور کوشش کی ہے۔ گزشتہ اگست کے مہینے میں انہوں نے واشنگٹن میں امریکی اور افریقی رہنماؤں کا پہلا سربراہی اجلاس منعقد کیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
ادویات کے یورپی ادارے نے ملیریا کی ایک نئی ویکسین کی منظوری دی ہے، جس سے عالمی ادارے صحت کے لیے اس کا ممکنہ لائسنس جاری کرنے اور جائزہ لینے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ادویات کے لیے یورپی ادارے نے جمعے کے روز کہا کہ یہ دوا، جو موسکے کس یا آر ٹی ایس کے نام سے جانی جاتی ہے، اسے چھوٹے بچوں اور شیرخوار بچوں پر استعمال کی اجازت دی جانی چاہیے۔ گلیکسو اسمتھ کلائن کی تیار کردہ یہ دوائی پاتھ ملیریا ویکسین انیشیٹوز کی ساجیداری اور بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی مدد سے بنائی گئی ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق یہ دوا مچھر کے کاٹے سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا خاتمہ کرے گی، جن سے ہر سال 5,84,000 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں ٹیکساس کی جیل میں پھندے سے لٹک کر ہلاک ہونے والی خاتون کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کے جسم پر موجود زخم خودکشی کی تصدیق کرتے ہیں۔ 28 سالہ سینڈرا بلینڈ کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا تھا۔ والر کاؤنٹی کے پروسیکیوٹر وارن ڈیپرام نے پوسٹ مارٹم کی تفصیلات جاری کیں اور تصویریں بھی دکھائیں کہ بلینڈ کے جسم پر نشانات سے ہاتھاپائی کی تصدیق نہیں ہوتی، جسے یاخذ کیا جا سکے کہ اسے قتل کیا گیا۔ اس سے قبل والر کاؤنٹی میں شیرف کے دفتر نے فیس بک پر سینڈرا بلینڈ کی گرفتاری کے وقت پر کیا جانے والا فارم شائع کیا تھا۔ فارم میں ایک سوال ہے، کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو مارنے کے بارے میں سوچا ہے؟ اس کا جواب ہاں میں دیا گیا تھا۔ بلینڈ کے اہل خانہ نے کہا کہ وہ بالکل شکستہ دل نہیں تھی اور اس یونیورسٹی میں ملازمت کے لیے پرجوش تھی جہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی۔ بلینڈ کو ٹیکسس کے ڈپارٹمنٹ آف سیفٹی کے ایک اہلکار نے 10 جولائی کو لین تبدیل کرنے کا سگنل نہ دینے پر روکا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی تلخ کلامی کے بعد اس سے افسر پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے 3 دن بعد وہ جیل کے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ کیمبوڈیا میں 2 سال قبل ملک کے گزشتہ انتخابات کے دوران حکمران پارٹی حمایت میں نمایاں کمی سے دوچار ہوئی تھی، اور نقادوں کا کہنا ہے کہ اب قانون ساز یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ایسا دوبارہ نہ ہو قوانین کے ایک سلسلے کو سامنے لا رہی ہے۔ گزشتہ سال پارلیمنٹ نے عدلیہ، انتخابات اور غیر سرکاری اداروں کے لیے نئے ضابطوں کی منظوری دی تھی۔ پنام پن سے وائس آف امریکہ کے رابرٹ کارمیشیل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تجارتی تنظیموں اور انٹرنیٹ کو ہدف بنانے والے مزید اقدامات سامنے آنے والے ہیں۔ مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
خدشہ یہ ہے کہ حکمران پارٹی حالیہ ہفتوں میں کمبوڈیا کی پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کیے گئے 3 متنازع قوانین اور آئندہ مہینوں میں امکانی طور پر سامنے آنے والے 2 قوانین کا سن 2018 کے عام انتخابات سے قبل مخالفین کو کچلنے اور اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے غلط استعمال کرے گی۔ قوانین کا یہ سلسلہ سن 2013 کے انتخابات کے چونکا دینے والے نتیجے کے بعد شروع ہوا، جب حزب اختلاف جیت کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ان قوانین میں سے تازہ ترین غیر واضح الفاظ میں لکھا گیا، تنظیموں اور غیر سرکاری اداروں سے متعلق قانون یا لینگو حکومت کو کسی بھی غیر منافع بخش یا ایسی تنظیم کو بند کرنے کا اختیار دیتا ہے جو سخت رجسٹریشن اور رپورٹنگ کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، یا جس سے امن، قومی اتحاد یا ثقافت کے لیے خطرہ لاحق ہو۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ قانون دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کرے گا۔ ایک سیاسی تجزیہ کار اور ایک مقامی تھنک ٹینک دا فیوچر فورم کے بانی او ورک کہتے ہیں کہ قوانین کے سلسلے کی سرگرمی وزیراعظم ہن سین کی جانب سے سن 2018 کے انتخابات کی تیاری ہے۔
The government has made it clear that they are upset with the NGOs and particularly NGOs who's been
وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ غیر سرکاری اداروں، خصوصاً ان غیر سرکاری تنظیموں سے نالاں ہے جو سیاسی رہی ہیں اور جو انتخابی نتائج کے بارے میں بات کرتی رہی ہیں، جو ماضی میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے بارے میں شکایت کرتی رہی ہیں، خاص طور پر ان مظاہروں کے بارے میں جو سن 2013 کے متنازع انتخابات کے بعد شروع ہوئے۔ مسٹر وراک کہتے ہیں کہ چونکہ فیس بک اور یوٹیوب جیسی سوشل میڈیا کی سائٹس کمبوڈیا کے نوجوانوں کے لیے حساس معاملات پر اپنا غصہ نکالنے کا ایک مقبول ذریعہ بن چکی ہیں، اس لیے یہ امکان بہت بڑھ گیا ہے کہ حکومت اس محاذ کے حوالے سے کوئی اقدام کرے۔
I wouldn't be surprised if internet freedom or cyber crime will be used as a scapegoat to
مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر انٹرنیٹ کی آزادی یا سائبر کرائم کو کسی ایسے ذریعہ ابلاغ کی جانب منتقل ہونے کی کوشش کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے استعمال کیا جائے جو حکمران پارٹی کی گرفت کو کمزور کر سکتا ہو، اور وہ ہے انٹرنیٹ۔ دوسرے تجزیہ کار اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ قوانین سی پی پی کی جانب سے اگلے انتخابات سے قبل تیاریوں کا حصہ ہیں۔ ان میں ایک صحافی اور مصنف سبیسٹین سٹرانجیو شامل ہیں، جن کی حال ہی میں شائع ہونے والی ایک کتاب ہن سینس کمبوڈیا ملک میں سن 1979 سے ہونے والی سیاسی پیش رفت کا احاطہ کرتی ہے۔ سٹرانجیو مزید کہتے ہیں کہ لینگو کا قانون سول سوسائٹی کے خلاف ایک انتقامی کارروائی کا عکاس ہے، جو ایک ایسا شعبہ ہے جسے حکمران پارٹی سن 1993 میں اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ انتخابات کے بعد سے گہرے شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ ان کے الفاظ،
in the 2013 election and indeed in the 2 decades since the UN mission the CPP has seen
اور میرا خیال ہے کہ سن 2013 کے انتخابات میں اور در حقیقت اقوام متحدہ کے مشن کے قیام کے بعد 2 عشروں سے سی پی پی نے مخالف مغربی طاقتوں کے لیے سول سوسائٹی کو ایک 5th کالم یعنی چوری چھپے حکومت مخالف سرگرمیوں میں ملوث گروہ کے طور پر دیکھا ہے۔ یہ طاقت ان کے ذہنوں پر مسلط رہی ہے، اور اس لیے یہ قانون میرا خیال ہے کہ سول سوسائٹی کو پوری طرح منہا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خود کو ایک ایسا ہتھیار دینے کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ ان پابندیوں کو نافذ کریں جو وہ وضع کر چکے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایک صحافی اور مصنف سبیسٹین سٹرانجیو کے۔ اپنی جانب سے حکومت زور دے کر کہتی ہے کہ یہ خدشات درست نہیں ہیں۔ گزشتہ ہفتے نائب وزیر اعظم سرخنگ نے کہا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس خطیے میں مبتلا نہ ہوں کہ وہ لینگو کا غلط استعمال کرے گی، لیکن انتظامیہ جو عدلیہ پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے دوسرے قوانین کے ساتھ بالکل ایسا ہی کرنے کی ایک طویل تاریخ رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر حال ہی میں پنوم پین کی ایک میونسپل عدالت نے حزب اختلاف کے 11 حامیوں کو سرکشی کے الزامات میں 20 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ گزشتہ سال انتخابات کے بعد دارالحکومت میں ہونے والے مخالفانہ مظاہروں میں شریک تھے۔ یہ مظاہرے بعد ازاں پرتشدد ہو گئے تھے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس فیصلے کو نامعقول اور مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ عمر محض ایک ہندسا ہے، اور اس عمر کی حقیقت جس کا تعلق ہماری تاریخ پیدائش سے ہے نظر کے دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر تاریخ پیدائش کے لحاظ سے کچھ افراد کی عمر 30 سال ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سب حقیقتاً 30 سال ہی کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی اصل عمر 30 سال سے کہیں کم اور کچھ کی 30 سال سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کی اصل عمر اس کی بایولوجیکل ایج ہوتی ہے، یعنی اس کے جسمانی خد و خال اور اعضائے ریسہ کس رفتار سے وقت کا سفر طے کر رہے ہیں، اور یہ سفر ان کے اندر کیا تبدیلیاں لا رہا ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے زیادہ بڑے دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ پر یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے ان کی عمر کسی ایک مقام پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ یہی انسان کی بایولوجیکل ایج یعنی حیاتیاتی عمر ہوتی ہے۔ حال ہی میں واشنگٹن میں قائم سائنسی تحقیق سے متعلق ایک ادارے نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے جریدے میں عمر کے بارے میں ایک دلچسپ ریسرچ شائع ہوئی ہے، جس میں لندن کے کنگز کالج اور امریکہ کی ڈیوک یونیورسٹی کے ماہرین نے حصہ لیا۔ اس ریسرچ میں موجود تمام افراد کا تعلق نیوزی لینڈ سے تھا، اور وہ سب 1972 اور 1973 کے دوران پیدا ہوئے تھے۔ کیلنڈر کے لحاظ سے اس وقت ان کی عمریں 38 سال ہیں، لیکن جب انہیں بایولوجیکل ایج کے پیمانے پر پرکھا گیا تو ان کی عمریں 28 سال سے لے کر 61 سال تک نکلیں۔ تقریباً 35 سال تک جاری رہنے والی اس تحقیق میں یہ جاننے کے لیے کہ رضاکاروں کی بایولوجیکل ایج کس رفتار سے بڑھ رہی ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ کتنی تیزی سے بڑھاپے کی جانب بڑھ رہے ہیں، 26، 32 اور 38 کی عمر میں ان پر تجربات کیے گئے۔ سائنسدانوں کو پتا چلا کہ بعض افراد کی حیاتیاتی عمر ایک کیلنڈر سال میں 3 سال تک بڑھی۔ کچھ رضاکاروں کی عمر بڑھنے کی رفتار ایک کیلنڈر سال میں 12 مہینوں سے کم تھی، جبکہ اکثریت کی عمر میں ایک کیلنڈر سال کے دوران 12 مہینے کا اضافہ ہوا۔ جن رضاکاروں کی عمر بڑھنے کی رفتار تیز تھی وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں عمر رسیدہ دکھائی دیے، جبکہ جن کی عمر میں اضافے کی رفتار سست تھی وہ اپنی عمر سے چھوٹے تھے۔ ماہرین کو پتہ چلا کہ رضاکاروں کی حیاتیاتی گھڑی کی رفتار یعنی عمر بڑھنے کا تعلق زیادہ تر ان کے طرز زندگی اور گرد و پیش کے ماحول سے تھا۔ تحقیق میں ایسی 18 چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو انسان کی عمر بڑھنے کی رفتار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان میں اعضائے رئیسہ کی کارکردگی، خون کا دباؤ، کولیسٹرول اور شوگر کی سطح سمیت نیند کا دورانیہ، ورزش، ذہنی دباؤ، کام کرنے کی جگہ اور گھر کا ماحول، اور تمباکو اور الکوہل کے استعمال کی مقدار شامل ہے۔ تحقیق میں شریک کنگز کالج لندن کے ڈاکٹر ڈینیس کا کہنا ہے کہ اس ریسرچ سے ہمیں پہلی بار یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کس رفتار سے بوڑھا ہو رہا ہے، اور عمر کے کس حصے تک اس کی خوراک، عادات اور ماحول میں مناسب رد و بدل کر کے بڑھاپا آنے کی رفتار کو سست کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق اس سمت بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ نوجوانوں کو وقت سے پہلے بوڑھا ہونے اور خطرناک امراض میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے کن پیشگی اقدامات کی ضرورت ہے۔ آج کی دنیا میں بایولوجیکل ایج کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چند عشرے پہلے امریکہ میں 65 سال کے شخص کو بوڑھا قرار دے کر پینشن پر بھیج دیا جاتا تھا، لیکن آج امریکہ میں 65 سال کے اکثر افراد اتنے ہی چاقو چوبند اور تندرست و توانا ہیں جتنا کہ 45 سے 55 سال کی عمر کا انسان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ہے صحت مند طرز زندگی، سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ استعمال اور باقاعدگی سے ورزش۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے حکام نے کہا ہے کہ مانسون بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلابی ریلوں سے ملک بھر میں 12 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سیلابوں سے املاک اور کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں حالیہ مانسون بارشوں اور اس سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے باعث مرنے والوں کی تعداد 12 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ متعلقہ اداروں نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA کی طرف سے جمعے کو جاری کی گئی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق سیلاب سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 7، پنجاب میں 3 اور گلگت بلتستان میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پنجاب کے جنوبی اضلاع بشمول لیا میں سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تقریباً 2,00,000 کے قریب ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے جمعے کو جنوبی پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں جاری امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے حکام کو انہیں مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔
آپ یہاں پہ ایویکویشن کا کام جو ہے وہ جاری رکھیں، اس کے لیے انتظامات جیسے کہ میں نے کہا ابھی بوٹس اور دوسری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں کوئی خدا نہ خاصا سچویشن اگر ورسن ہوتی ہے تو اس کے لیے ہیلی کاپٹرز کا بھی بندوبست جو ہے وہ ہونا چاہیے۔
امدادی سرگرمیوں میں دیگر حکومتی اداروں کی طرح فوج بھی حصہ لے رہی ہے، جس نے متاثرہ علاقوں میں پھنسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے علاوہ ان میں خوراک اور دیگر اشیاء ضروری کی تقسیم کا کام بھی شروع کر رکھا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جمعے کو جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ جنوبی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور اور لیا کے علاقوں میں فوج کے اہلکار تمام ضروری ساز و سامان کے ساتھ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مدد کے لیے تیار ہیں، جبکہ ڈیرہ غازی خان سے 71 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ بیان کے مطابق سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر فوج نے رحیم یار خان، صادق آباد، خانپور اور لیاقت پور سے گزشتہ 2 دنوں میں 13,893 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ گلگت بلتستان اور چترال میں متاثرین سیلاب میں کئی ٹن راشن کی تقسیم کے علاوہ ضلع استور میں سیلاب سے متاثر ہونے والی 40 کلومیٹر لمبی سڑک کو بھی فوج کے اہلکاروں نے مرمت کر کے بحال کیا ہے۔ ادھر گزشتہ ہفتے سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقے چترال میں معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں موسلادھار بارشوں اور پہاڑوں پر برف پگھلنے سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی آ گئی تھی، جس سے 3 افراد ہلاک اور بڑے پیمانے پر مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ پاکستان کو گزشتہ 5 برسوں سے مانسون کے موسم میں شدید سیلابوں کا سامنا رہا ہے، اور ناقدین یہ کہتے آئے ہیں کہ پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈیموں کی تعمیر ناگزیر ہے تاکہ اس آفت سے ہونے والے نقصانات کو کم سے کم کرنے میں خاطر خواہ مدد مل سکے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں ایک عرصے کے بعد ہونے والی بارش رحمت کے بجائے زحمت بن گئی۔ مقامی میڈیا کے مطابق بارش کے نتیجے میں مختلف واقعات میں 10 کے لگ بھگ افراد ہلاک اور کئی علاقے برقی روس سے محروم ہو گئے، اور مختلف مقامات پر پانی کھڑا ہونے اور شدید ٹریفک جام کے مناظر دکھائی دیے۔ کراچی سے رپورٹ دی ہے شہزاد حسین نے۔
شدید گرمی اور طویل انتظار کے بعد جمعرات کو کراچی میں ہونے والی بارش شہریوں کے لیے مسائل کا سبب بن گئی۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں بارش ہوتے ہی مختلف علاقوں میں پانی جمع اور ٹریفک جام ہونا شروع ہو گئی۔ کئی علاقوں سے بجلی غائب ہو گئی اور شہر کا ایک بڑا حصہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایک طرف تو شہر میں بجلی نہیں تھی تو دوسری طرف شہر کے مختلف علاقوں میں متعدد افراد کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق کراچی میں کھمبوں اور تاروں سے کرنٹ لگنے سے تقریباً 10 افراد ہلاک ہوئے۔ صوبہ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
ابھی کچھ لوگ کی اطلاع ملی ہے کہ کرنٹ لگنے سے وہ فوت ہوئے ہیں، تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس وجہ سے، کیا کوئی کیسی کی کے الیکٹرک کی کوئی نیگلیجنسی ہے یا کیا مسئلہ ہوا، کیا ہوا ہے وہاں پہ۔ تو ہم اسی لیے ساری رات روڈوں پہ ہوں گے اور انشاءاللہ لوگوں کے لیے ریلیف دیں گے۔ پانی کی اس وقت جو سلسلہ ہے وہ 4,00,000 کا ہے جو گڈو بیرا سے آ رہا ہے، और सक्खर बैराज पे जो है वो कोई 3 लाख से कम है। तो इस वक्त तो सूरत हाल जो है वो कोई ऐसी तशवीशनाक नहीं है, लेकिन क्योंकि जो कच्चे का इलाका है वो नेचुरली उसमें पानी आ जाता है, तो कुछ इनखला हुआ है लोगों का।
कमिश्नर कराची शोएब अहमद सिद्दीकी ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया था और बारिश के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया था। उन्होंने मुतालिका अमले को सड़कों से निकासी आब और बरसाती नालों की सफाई से मुतालिक हिदायत दी थीं। बताया गया है कि अगले कुछ दिनों में शहर में मजीद बारिशों के इम्कानात हैं, जबकि मूसलाधार बारिशों से शहर में सैलाबी सूरत हाल के खदशात भी हैं। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
मुंबई धमाकों के जुर्म में याकूब मेमन की सजाए मौत पर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने रद्द अमल में कहा है कि मोदी हुकूमत दोहरा मेयार बरतते हुए दर्जनों मुसलमानों के कातिलों को ये सजा देने से गुरेज कर रही है। नई दिल्ली से रिपोर्ट भेजी है सुहेल अंजुम ने।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के बयान और तकरीरों से अमूमन तनाजात पैदा हो जाते हैं। मुंबई के सिलसिलेवार बम धमाकों के जुर्म में याकूब मेमन को सुनाई जाने वाली सजाए मौत पर उनकी तकरीर भी मुतनाज़िया हो गई। उन्होंने हैदराबाद में तकरीर करते हुए ये सवाल किया कि बाबरी मस्जिद इन्हदाम के कसूरवारों, मुंबई और गुजरात फसादात के जिम्मेदारों और दीगर मामलात में मुलविस पाए जाने वालों को इसी तरह क्यों नहीं सजा दी जाती। उन्होंने कहा कि मालेगांव बम धमाकों के मुलजिमों साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और स्वामी असीमानंद को भी क्या फांसी दी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि राजीव गांधी और पंजाब के वजीर आला बेअंत सिंह के कातिलों को मुतल्लका सियासी जमातों की हिमायत हासिल है, लिहाजा उनको फांसी नहीं दी जा रही।
बलवंत सिंह रजवाना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया, पंजाब के असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु के असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो, दहशतगर्द अगर है तो ये भी दहशतगर्द है।
उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में 97 मुसलमानों के कत्ल के जुर्म में माया कोदनानी और बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन मोदी हुकूमत ने SIT को जांच करने और सजाए मौत की अपील करने की इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से SIT ने इन दोनों के मामलात में अपील करने का मंसूबा मंसूख कर दिया। ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि बरसरे इक्तदार लोग मजहब की बुनियाद पर फैसले करते हैं। उनकी इस तकरीर पर बाद सियासी जमातों की जानिब से शदीद रद्द अमल जाहिर किया गया। BJP के मुतनाज़िया रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने ये कहते हुए ओवैसी की मजम्मत की कि फिरकावारियत की सियासत बंद होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ओवैसी को यहाँ की अदालत पर एतमाद नहीं है तो वो पाकिस्तान चले जाएं। जनता दलियों के रुकन पार्लियामेंट KC त्यागी ने कहा कि जिन लोगों को सजाए मौत सुनाई गई है उन सबको फांसी होनी चाहिए। वाज़ेह है कि ये बात अक्सर बेशतर उठती रहती है कि अगर मुजरिम मुसलमान है तो उसे जल्द अज जल्द फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इस बारे में ताज़ा मिसाल अफसल गुरु की दी जाती है। दरअसना सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन की वो दरख्वास्त पीर को समाज के लिए मंजूर कर ली, जिसमें उन्होंने ये कहते हुए 30 जुलाई को अपनी फांसी पर रोक लगाने की अपील की है कि उसके केस में तमाम कानूनी जवाबित की पाबंदी नहीं की गई। उधर इंसदादे दहशतगर्दी के एक बेहद काबिल एहतराम अफसर बी रमन ने कई साल कबल एक गैर मतवूआ मजमून में लिखा था कि चूंकि याकूब मेमन ने 1994 में भारत आकर जांच एजेंसियों और हुकूमत की मदद की थी, लिहाजा वो सजा का हकदार नहीं है। बी रमन याकूब मेमन को भारत वापस लाने के ऑपरेशन के इंचार्ज थे। उनका ये मजमून मुतअद्दिद अखबारों और वेबसाइटों में उनके भाई की इजाजत से शाया किया गया है। बी रमन का कई साल कबल इंतकाल हो चुका है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमरीका के वजीर दिफा एश कार्टर इराकी कुर्दिस्तान इलाके के गैर एलानिया दौरे में कुर्द लीडरों से मुलाकातें कर रहे हैं। कार्टर जुमे को सुबह अरबिल पहुंचे, जहां वो कुर्दिस्तान के सदर मसूद बारजानी से मुलाकात कर रहे हैं, जो अमरीका के एक अहम हलीफ हैं। कुर्दिश पेशमर्गा जंगजू उस लड़ाई में इंतहाई अहम फोर्स के तौर पर उभरे हैं, जो कुर्द खुद मुख्तार इलाके और हमसाया शाम में दाइश जंगजुओं से नबर आसमा हैं। अमरीका पेशमर्गा को सिक्योरिटी मुआविनत फराहम कर रहा है, लेकिन बारजानी ये शिकायत करते रहे हैं कि दाइश के खिलाफ लड़ाई में ये इमदाद नाकाफी है। कार्टर बगदाद से कुर्दिस्तान पहुंचे थे, जहां उन्होंने दाइश के खिलाफ जंग में अमरीकी और इराकी फोर्सेज की मुश्तरका कोशिशों का खुद जायजा लिया। امریکی وزیر دفاع نے داعش کی پیش قدمی روکنے میں اوباما انتظامیہ کی عراق میں معاونت کا اعادہ کیا. انہوں نے دہشت گردی کے خلاف عراق کی جوابی کارروائی کی تعریف کی اور بعد میں وزیر اعظم حیدر البادی کو بتایا کہ داعش جیت نہیں سکے گا. ان کا کہنا تھا ایش کارٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم داعش کو شکست دیں گے کیونکہ تہذیبوں نے ہمیشہ غیر مہذب وحشیوں کو شکست دی ہے، لیکن ان جنگجوؤں کو شکست دینے کے لیے ایک ایسی اہل فوج کی ضرورت ہے جسے ہم مقابلے کے لیے تیار کر سکیں اور اس کی مدد کر سکیں، اور ہم کریں گے. امریکہ کی تقریباً 3,400 مشیروں اور تربیت دینے والوں کی ایک فورس عراق میں موجود ہے، لیکن صدر اوباما نے عراقی فوج کے ساتھ شامل ہونے کے لیے امریکی زمینی فوج بھیجنے کے ریپبلکنز کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے. ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے اعلان کے بعد ان چار امریکی شہریوں کے احباب نے جو ایران میں قید یا لاپتہ ہیں وطن واپس لانے کا مطالبہ کیا ہے. بعض امریکی قانون سازوں کا کہنا ہے کہ اگر ان چار امریکی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تو وہ اس معاہدے کی حمایت نہیں کریں گے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سیلا تسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کے صحافی جیسن رضائیا کی رہائی سے متعلق اقدامات اٹھائیں. یہ صحافی ایک سال سے زیادہ عرصے سے ایران میں قید ہیں. واشنگٹن پوسٹ کے ایگزیکٹو ایڈیٹر کے الفاظ،
Every aspect of this case, his incarceration, his trial, the conditions of his imprisonment has been a disgraceful violation of human rights.
اس کیس کا ہر پہلو، اس کی حراست، اس کا مقدمہ اور جس صورتحال میں اسے قید میں رکھا گیا وہ انسانی حقوق کی شرمناک خلاف ورزی ہے. رضائیا کا شمار ان تین امریکی شہریوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ایران میں قید ہیں، جبکہ چوتھا امریکی گزشتہ 8 برسوں سے ایران میں لاپتہ ہے. ان چار امریکی قیدیوں کا مسئلہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر کانگریس کے ارکان کی ووٹنگ کو متاثر کر سکتا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہہ چکے ہیں کہ وہ ایرانی ٹیم کے ساتھ ہر میٹنگ میں ان امریکی قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کر چکے ہیں. جان کیری کے اس بیان کی تصدیق ایک ایرانی مذاکرات کار کر چکے ہیں. ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس عرقچی کے الفاظ،
اگر موضوع هسته‌ای تمام بشه ما در خصوص مسائل دیگری که مورد علاقه ما باشه،
جوہری معاہدے کے معاملے کو سمیٹنے کے بعد امریکہ کے ساتھ دیگر مسئلوں پر مذاکرات کے امکانات موجود ہیں. دوسری جانب امریکی صدر باراک اوباما کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک ان چار امریکی قیدیوں کو وطن واپس نہیں لایا جاتا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی ریاست لوزیانا کے پولیس نے اس مسلح شخص کو شناخت کر لیا ہے جس نے جمعرات کے روز ایک سنیما گھر میں فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور 7 کو زخمی کر دیا تھا، اور بعد میں اس نے خود کو بھی ہلاک کر دیا. لافائٹ میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ شناخت کردہ مشتبہ شخص 59 سالہ جان رسل ہاؤزر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر رہے ہیں. لافائٹ کے پولیس کے سربراہ جم کرافٹ نے اسے ایک آوارہ گرد قرار دیا. صدر باراک اوباما کو جو اپنے جہاز ایئر فورس 1 پر سفر کر رہے تھے ان کی داخلہ سیکیورٹی کی مشیر لیزا موناکو نے واقعے سے آگاہ کیا. صدر کے پریس سیکرٹری جوش ارنسٹ نے کہا کہ مسٹر اوباما نے ہدایت کی کہ انہیں تحقیقات سے آگاہ رکھا جائے اور زخمی افراد کے بارے میں اطلاع دی جائے. یہ حملہ لافیٹ شہر کے گرینڈ تھیٹر میں فلم ٹرین ریک کی نمائش کے دوران کیا گیا، جہاں تقریباً 100 لوگ یہ فلم دیکھ رہے تھے. حملے کے بعد دیگر سنیما گھروں میں پولیس تعینات کر دی گئی. لوزیانا کے گورنر بوبی جنڈال نے کہا کہ تفریح کے لیے نکلے خاندانوں پر فائرنگ بظاہر تشدد کا ایک بے مقصد واقعہ ہے. گورنر کا کہنا تھا، گورنر جنڈال کہہ رہے ہیں یہ رات لافیٹ کے لیے، لوزیانا کے لیے اور پورے ملک کے لیے ایک ہولناک رات ہے. آج رات کے اس المیے سے آپ کو جمع مردی اور جاں فروشی کی داستانیں ملے گی. مووی دیکھنے والے چند ٹیچرز میں سے ایک نے کود کر دوسرے کی جان بچائی اور وہ اس گولی کا نشانہ بن گئی جو دوسرے کے سر میں لگ سکتی تھی. دوسری ٹیچر گولی سے زخمی ہوئی لیکن اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور وہ ہسپتال سے آج رات فارغ کر دی جائے گی۔ ایک موقر امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے دو وفاقی انسپیکٹر جنرلز نے محکمہ انصاف سے اس بارے میں فوجداری تحقیقات شروع کرنے کی درخواست کی ہے کہ آیا ہلری کلنٹن نے بطور وزیر خارجہ اپنی نجی ای میل اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہوئے حساس معلومات سے متعلق مناسب طریقہ کار اختیار کیا تھا یا نہیں۔ نیویارک ٹائمز میں شائع شدہ رپورٹ کے مطابق یہ درخواست 29 جون کی اس یادداشت کے بعد کی گئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ وزارت خارجہ کے انسپیکٹر جنرل اور انٹیلیجنس کے اداروں کے خیال میں ہلری کلنٹن نے کے ذاتی ای میل اکاؤنٹ میں سینکڑوں کی تعداد میں ممکنہ طور پر حساس ای میلز تھیں۔ اخبار کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ہلری کلنٹن کی طرف سے ان ای میلز کے ذریعے بھیجی یا وصول کی گئی معلومات کو وزارت خارجہ کی طرف سے حساس قرار دیا گیا ہے یا نہیں۔ سابق وزیر خارجہ کی طرف سے اپنے ذاتی ای میل اکاؤنٹ کے استعمال کے متعلق خبریں مارچ میں منظر عام پر آئیں اور بہت جلد ہی اسے متنازع معاملے کو ہلری کلنٹن کے صدارتی امیدوار بننے کی مہم سے جوڑ دیا گیا۔ ہلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں کوئی حساس معلومات نہیں تھیں۔ نیویارک ٹائمز نے اعلی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ محکمہ انصاف نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ آیا تحقیقات کی جائے گی یا نہیں۔ ای میل اکاؤنٹ سے متعلق خبریں آنے کے بعد ہلری کلنٹن نے وزارت خارجہ سے اپنی ای میلز جاری کرنے کو کہا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پروگرام یوتھ ٹائم کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ میں نوجوان اپنے والدین کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں یا الگ سے رہنا ان کی ترجیحات کا حصہ ہوتا ہے۔ ثقافتی اعتبار سے 18 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اور ہائی اسکول یا کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد زیادہ تر نوجوان اعلیٰ تعلیم یا حصول روزگار کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مالی ذمہ داریاں بھی خود اٹھائیں اور والدین پر معاشی طور پر بوجھ نہ بنے۔ لیکن باوجود جو نوجوان والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہوں اور نوکری کرنے کے بجائے ان کے وسائل پر گزر بسر کر رہے ہوں، تو معاشرے میں انہیں کچھ پھبتیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تھوڑی سی چھیڑ خانی تو اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، جیسے اس کو ماماز بوئے یا اس کو ڈیڈی منی کہہ کے بلاتے ہیں زیادہ تر۔
یہ طلحہ مخدوم ہے جو واشنگٹن ڈی سی میٹروپولیٹن ایریا میں مقیم ہیں۔ وہ پاکستانی پس منظر کے ساتھ امریکہ میں پیدا ہونے والے نوجوان ہیں، حال ہی میں فارغ التحصیل ہیں اور برسری روزگار ہیں، مگر والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ کیوں؟ انہیں سے جانتے ہیں۔
ہر کسی کی اپنی اپنی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ میں اپنے دوستوں کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ریزنز ہیں کہ وہ اپنے کریئر کو ایڈوانس کرنے کے لیے پہلے تھوڑی دیر کے لیے پیسے بچانا چاہ رہے ہیں۔ کچھ کی وجہ ہیلتھ کیئر ریزن، کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے تو وہ اپنے ماں باپ کی ہیلتھ کیئر انشورنس کے پلان کے ساتھ ان کو بھی تھوڑا فائدہ ہوگا۔ جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں، مجھے ایک ہیلتھی اپرچونیٹی تھی کہ میں کافی ایک اچھی جاب سے اپنے آپ کو سپورٹ کر سکوں، لیکن میری وجوہات تھوڑی سی فیملی ریلیٹڈ ہیں، جس میں یہ آتا ہے کہ میرے ابو کو میری اکثر ضرورت رہتی ہے۔ اسی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا، ایک ہیلدی اپرچونیٹی کو میں نے جو ہے سیکریفائس کیا۔
پیو ریسرچ کے ایک جائزے کے مطابق امریکہ میں ایسے نوجوانوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2012 میں 18 سے 31 سال کی عمر کے 36% نوجوان اپنے والدین کے گھر میں رہ رہے تھے۔ ان میں سے 56% کی عمریں 18 سے 24، جبکہ 16% کی عمریں 25 سے 31 سال کے درمیان ہیں۔ اسی طرح والدین کے ساتھ رہنے والے لڑکوں کی شرح 40 جبکہ لڑکیوں کی شرح 32% ہے۔ پیو ریسرچ نے اس تحقیق کے لیے یو ایس سینسس بیورو کا ڈیٹا استعمال کیا ہے۔ ادارے کے مطابق حالیہ برسوں میں جس معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا، اس نے نوجوانوں کو اپنے لیے ایک الگ رہائش کے بندوبست سے دور رکھنے میں بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ سال 2012 میں 18 سے 31 سال کی عمر کے 63% کے پاس ملازمتیں تھیں، جو سال 2007 کے مقابلے میں 70% کم شرح ہے۔ پیو ریسرچ کے مطابق اس کی دوسری وجہ کالج میں داخلوں میں اضافہ ہے۔ مارچ 2012 تک 18 سے 24 سال کی عمر کے 39% کالج میں داخل تھے، جو کہ سال 2007 کے مقابلے میں 35% زیادہ تعداد ہے۔ نوجوانوں کے والدین کے ساتھ رہنے کی تیسری بڑی وجہ پیو ریسرچ کے مطابق شادیوں کی شرح میں کمی تھی۔ سال 2012 میں 18 سے 31 سال کی عمر کے صرف 30% نوجوان رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے۔ پاکستانی امریکن نوجوان طلحہ مخدوم کے مطابق والدین کے ساتھ رہنے کی ایک وجہ سماجی بھی ہے، خاص طور پر پاکستان، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی سے ترک وطن کر کے آنے والے نوجوانوں کے لیے یہ بات بہت اہم ہے۔
زیادہ تر میں نے ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں دیکھا ہے کہ یہ زیادہ جو اپنے فیملیز کے ساتھ رہے، فیملی کنیکشن جو ہے لاتن امریکن سوسائٹیز میں بہت ہے۔
بشرا ثاقب ایک ہاؤس وائف ہیں، ان کی دو بیٹیاں یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے شہر سے باہر ہیں اور اسکول کی عمر کی ایک بیٹی ان کے ساتھ ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے ان کے ساتھ رہیں، لیکن وہ بچوں کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے بھی مخالف نہیں ہیں۔
ابھی دو تین جنریشن تک تو شاید ہم بھی ان ویلیوز کے ساتھ ہو جائیں گے نا، یا شاید اس کلچر کا بھی حصہ بن جائیں گے۔ فی الحال ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہیں اور ہم ایک فیملی سسٹم کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔
وہ بتاتی ہیں کہ اب مسلمان ممالک اور ایشیائی علاقوں سے تعلق رکھنے والے والدین بھی اس حقیقت کو قبول کر رہی ہیں کہ بچوں کو مجبور رکھنا سود مند نہیں ہے۔
اب واقعی بچے جو ہے نا، ان کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں۔ میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے کہ ماں باپ بھی، بلکہ ان کو آسانی لگ رہی ہے، جو یہاں کے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیں اپنا کمائیں، بلکہ جو ہمارے پاکستانی باز فیملی ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیں کمائیں۔
معاشی دباؤ یا سماجی تقاضے اپنی جگہ، لیکن امریکہ میں نوجوانوں کی اکثریت اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کو ترجیح دیتی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت خاصر خدمت ہے۔ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں روزانہ کچھ ایسی خبریں سامنے آتی ہیں کہ ایک بار تو ذہن ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہی سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی صداقت منوا کر ہی رہتی ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو خبر لائے ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہے، بہت سے اف اور دین سوالوں کے ساتھ، کہ اگر ایسا ہو تو، اور اگر ایسا نہ ہو تو۔ چلیے آپ خود سن لیجیے۔ آج کل سائنسدان اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ کیا سورج، یعنی یہی سورج جو ہمارے نظام شمسی کا دل کہلاتا ہے، کسی خلائی جہاز کو اتنی قوت یا شمسی توانائی فراہم کر سکتا ہے کہ اس کی مدد سے یہ خلائی جہاز نظام شمسی کے آخری سرے تک پہنچ سکے؟ اور اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک چھوٹا سا سیٹلائٹ لانچ کیا، جس کا مقصد ایک شمسی پردے، اس کو ایسے سمجھ لیجئے جیسے کشتی کے ساتھ بادبان ہوتے ہیں جو ہوا کی مدد سے کشتی کو آگے لے جاتے ہیں، تو اسی طرح اس سولر سیل یا شمسی پردے کی کارکردگی کی آزمائش کرنا ہے کہ آیا یہ سورج کی توانائی سے آگے کی طرف حرکت کر سکتا ہے یا نہیں۔ جب اس سولر سیل کو خلا میں اتار دیا جائے گا تو یہ بڑا پردہ شمسی توانائی کی ہوا کے ذریعے بتدریج رفتار میں تیزی لا سکے گا۔ حال ہی میں ڈیلٹا وی راکٹ کو لانچ کیا گیا، اور اس میں جو مرکزی سامان خلا میں بھیجا گیا وہ امریکی فوج کا اسپیس پلین X-37B ہے، جو چوتھی بار ایک طویل المدت خفیہ مشن پر بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک منی شٹل ہے جسے بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ خودکار ہے، اسے چلانے کے لیے کسی فرد کا اس میں ہونا ضروری نہیں۔ اس کے مشن کو خفیہ کہا جاتا ہے، لیکن خیال یہی ہے کہ اس کی مدد سے نئی نئی ٹیکنالوجیز کی آزمائش اور جانچ کی جاتی ہے۔ اس راکٹ میں کیوب سیٹ بھی تھا، یہ ایک چھوٹا سا سیٹلائٹ ہے جو روٹی کے ٹکڑے سے بڑا نہیں، اور اسے ایک نان پروفٹ تنظیم دا پلینیٹری سوسائٹی نے تیار کیا ہے۔ اس تنظیم کے چیف ایگزیکٹو بل نائے کہتے ہیں کہ یہ سیٹلائٹ اس بات کی جانچ پرکھ کرے گا کہ آیا شمسی روشنی کو خلائی سفر میں ایک متحرک کرنے والی قوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔
This may seem incredible at first, but it is nevertheless true that sunlight or light
بل نائی کہتے ہیں کہ ممکن ہے پہلی بات یہ ناقابل یقینی معلوم ہو، لیکن یہ بات درست ہے کہ سورج کی روشنی یا روشنی میں حرکت ہے، اگرچہ اس کی کوئی ٹھوس صورت موجود نہیں، روشنی کے ذرے بھی ٹھوس نہیں، لیکن پھر بھی جب کسی چیز سے ٹکراتے ہیں تو ارتعاش ضرور پیدا ہوتا ہے جو بالکل غیر محسوس ہوتا ہے۔ اب اسی نظریے کی بنیاد پر اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑا سیل ہو، جیسا کہ ہم نے اسے نام بھی دیا، اور ایک خلائی طیارہ یا خلائی بس ہو، تو یقیناً اس سیل کی مدد سے اسے آگے کی طرف حرکت دی جا سکے گی۔ سائنسدان سمجھتے ہیں کہ حرکت کا یہ سستا طریقہ خلائی کھوج اور تلاش کو یونیورسٹیوں اور افراد کے لیے کہیں زیادہ قابل عمل بنا دے گا، جس کے وہ متحمل ہو سکیں گے۔ انتہائی باریک اور مہین 32 مربع میٹر مائلر سیل نے لیبارٹری میں بہترین کارکردگی دکھائی ہے، لیکن نائے کہتے ہیں کہ اسے معیار میں بھیجنا کافی حساس معاملہ ہے۔ بیل نائے کا کہنا ہے،
This first time out is a test. The big question from an engineering
standpoint, بل نائے کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اسے مدار میں بھیجنا ہی ایک جانچ اور آزمائشی تجربہ ہے۔ فزکس کے نہیں بلکہ انجینئرنگ کے نقطہ نظر سے سوال یہ ہے کہ سیلز یا پھر ان پردوں کی طرح کی چیز کو نصب کیسے کیا جائے۔ یہاں ہر بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔
دا پلینیٹری سوسائٹی کی اطلاع یہ ہے کہ چھوٹا سیٹلائٹ تو اپنے مدار پر پہنچ گیا اور بیرونی نظام بھی بہتر طور پر فعال ہے. سیل کی ڈپلوائمنٹ جیسے مدار میں بھیجنے کا عمل جون کے وسط میں ہوگا. اور اب ایک مزے کی بات ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر توقع کے مطابق اسے مدار میں بھیج دیا جاتا ہے تو پھر اس سیل کو زمین سے دیکھنا بھی ممکن ہوگا. میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اسی کے ساتھ بہجت کو سائنس اور ٹیکنالوجی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. بہجت جلانی, وی او اے اردو, واشنگٹن.
عمر 15 برس اور قسمت اتنی مہربان, سنیہا کیا کہتی ہیں جانتے ہیں فکر و فن.
دس برس قبل سلمان خان کی فلم لکی نو ٹائم فار لو ریلیز ہوئی. اس فلم میں ان کی ہیروئن کا کردار 15 سالہ سنیہا نے ادا کیا. سنیہا کے لیے یہ فلم واقعی خوش قسمتی کا سبب بنی. شہرت تو ملی ہی, کئی فلموں کے لیے ان سے رابطہ بھی کیا گیا, لیکن سنیہا نے کچھ اور فیصلہ کر رکھا تھا.
کیا محبت ہے, کیا نظارہ ہے, کل تلک یہ دل تھا میرا, اب تمہارا ہے.
دس برس بعد بے زبان عشق میں ری اینٹری دینے والی 25 سالہ اداکارہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ایک بھارتی ویب سائٹ glamsham.com نے ان کا ایک انٹرویو شائع کیا ہے جس میں سنیہا نے بتایا کہ وہ اس وقت بہت ہی ناتجربہ کار تھیں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینا چاہتی تھیں, لیکن سنیہا ہندی نہیں تیلگو فلم انڈسٹری کے ساتھ مسلسل جڑی رہی.
دھیرے دھیرے سپنوں کی سونی سونی دنیا بس آ جا.
وہ کہتی ہیں کہ اس سے نہ صرف یہ کہ میں نے تعلیم حاصل کر لی بلکہ بہت سارا تجربہ اور اداکاری کا فن بھی سیکھ لیا.
ایک اجنبی سا احساس دل کو ستائے, شاید یہی تو پیار ہے.
سنیہا نے 7 سے زیادہ تیلگو فلموں میں کام کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ پہلی فلم لکی ان کے لیے بہت ہی لکی ثابت ہوئی تھی, لیکن اس کامیابی نے بھی ان کا فیصلہ نہیں بدلا تھا اور وہ بالی ووڈ سے دور ہو گئیں. اور اب گریجویشن مکمل کرنے اور اداکاری میں تجربہ حاصل کرنے کے بعد بے زبان عشق کے ساتھ دوبارہ اس انڈسٹری میں قدم رکھ رہی ہیں. اس فلم کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ یہ بہت سادہ اور سادہ لوگوں کے لیے ہے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے فلم بینوں پر اعتماد ہے, ہم نے پوری محنت سے اپنا کام کیا ہے اور یہی اصل چیز ہے.
یہ ہم سب کی طرف اور آپ کے بیوٹیفل فوڈ کلچر کے لیے.
آخر بہن کس کی ہے؟
انکہا انچوا بے زبان عشق, یہ تیری معصومیت نے ہمیں بنجارا بنا دیا کہ من بھٹکے تیری اور بار بار تو نے ایسا کیا کیا. تیری
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
بے زبان عشق یہ, بے زبان عشق یہ,
نہ جانو میں, نہ جانے وہ کوئی غریب تو کیا کرے, کب ہوا کیوں. بے زبان عشق,
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے مدثرہ منظر, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر وائٹیک زونیک. اور اب سے کچھ دیر بعد آپ کا ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام ہوگا ہر دم رواں ہے زندگی, جسے پیش کرتی ہیں یاسمین جمیل, اور اس دوران پروڈیوسر ہوں گی سادیہ اسد. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.